کرتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس سوائے نیند کی گولیوں کے اور کوئی علاج نہیں ہوتا. نیند کی گولیاں وہ دیتا ہے اور اس طریقے پہ اس کو ایک بیماری سے دوسری بیماری لگ جاتی ہے. من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے زمین کس نے بنائی, تو تم کہتے ہو اللہ نے. پھر پوچھتا ہے آسمان کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. پھر کہتا ہے مخلوق کس نے پیدا کی, تم کہتے ہو اللہ نے. پھر پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. کہا جب یہ خیال دل میں پیدا ہو فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے, کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ وہم کا علاج ہے. عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ وہم اور وسوسے اور شک و شبہ کا علاج اس آیت میں ہے جو آیت نمبر 3 ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کثرت سے یہ آیت پڑھنے سے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بیماری ہے شک و شبہ کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تسبیح ہے جس کو ہم سورہ حدید کے شروع میں اس وقت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس سورت کا آغاز ہوا ہے اللہ تعالی کی تسبیح سے. اور تسبیح کا جب ذکر ہوا ہے تو مختصر طور پہ ہم تسبیح کے معانی کو اور تسبیح کے فضائل کو بھی جان لیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے اور اس تسبیح کے بارے میں قرآن و حدیث میں کتنی اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ سین با ہا ہے, اور لغوی معنی کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے بتایا ہوا میں تیرنا, پانی میں تیرنا, کسی کام پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا, مستقل لگے رہنا, تیزی سے گزرنا, یہ تمام اس کے لغوی معانی ہیں. اور اسی سے ایک معنی ہے, اسی سب سے ہے ایک لفظ تسبیح جس کا معنی ہے تنزیح. اللہ تعالی کو ہر قسم کے عیوب سے, شرکیات سے مبرہ قرار دینا, یعنی اللہ تعالی ہر قسم کی شراکت سے, شرک سے, عیب سے, کمزوری سے, نقصان سے پاک ہے. وہ خالق و مالک ہے, وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور یہ جو لغوی معنی ہے ہوا میں تیرنا یا پانی میں تیرنا, یہ خود قرآن پاک میں موجود ہے. والنازعات غرقا والسابحات سبحا, ان فرشتوں کی قسم جو جسموں میں تیرتے ہیں, تیرتے ہوئے جسموں میں داخل ہوتے ہیں, یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے اور اس کے بعد جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسانی جسم میں, ایسے وہ دوڑتے اور ایسے چلتے ہیں جیسے مچھلی ہوا میں تیرتی ہے, اور اس طریقے پہ روح انسانی کو جسم سے نکالتے ہیں اور الگ کرتے ہیں. اور پھر یہی وہ فرشتے ہیں جو کائنات میں تیرتے ہیں, یہ اڑتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. تو وہ ہیں والنازعات غرقا میں والسابحات سبحا, اور اسی سے سابح اس میں فاعل ہے, وہ جو وہ شخص جو محنت میں, خدمت میں مشغول رہے, یعنی مستقل لگا رہے. اور یہ اللہ تعالی کو ہر قسم کے عیب سے اور نقصان سے منزہ قرار دینا, یعنی اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کی ایسی تعریف کرنا, ایسی تسبیح بیان کرنا. تسبیح کا معنی یہ ہے کہ سبحان اللہ یا سبحانک یا سبحانہ, یعنی اللہ تعالی پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے شرک سے, ہر قسم کے نقصان سے, ہر قسم کی کمزوری سے. سبحانہ یعنی وہ پاک ہے, وہ مبرہ ہے. اور سبحانک اور سبحان اللہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے, اس کے کئی معانی ہیں. تعجب کے لیے بھی یہ آتا ہے, اور اللہ کو ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک یعنی برات کے لیے, تنزیح کے لیے, اللہ کی یعنی تسبیح بمعنی تنزیح اس معنی کے لیے بھی آتا ہے. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اس بات کا اعلان کر دو کہ یہ راستہ جو میں بتا رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دینے والا راستہ ہے, اور یہ سمجھ کے اور سوچ کے اور اچھے طریقے پہ مکمل شرح صدر کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. میں بھی اس راستے پہ چلتا ہوں اور میری تابع داری کرنے والے وہ بھی اس راستے پہ چلتے ہیں. اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں. سبحان اللہ, اللہ کو ہر قسم کے شرک سے ہم پاک قرار دیتے ہیں. اور اسی طریقے پہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں جب اس چیز کو بیان کیا گیا تو کہا کہ دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اس وقت ہم آپ کو مانیں گے جب آپ زمین میں چشمے جاری کروا دیں اور آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ جائیں اور فلاں کام ہو اور فلاں کام ہو. تو آپ ان کے جواب میں یہ کہیے, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اس بات کا اعلان کر دو میرا رب پاک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور بشر ہوں. اسی طریقے پہ اسی صورت میں بیان ہوا کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں, وہ جو پہلے گزرے اور جو بعد میں آنے والے ہیں, ان کے سامنے جب اللہ تعالی کی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. اور یہی تسبیح سورہ مومنون 18 سے بارے میں ہے جہاں ارشاد فرمایا, متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ سبحان اللہ عما تصفون. اور یہ سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما تصفون, یہ جملے قرآن میں ہمیں بار بار ملتے ہیں. اللہ تعالی پاک ہے عما, ان چیزوں سے, ان ہر قسم کے شرکیات سے, تصفون, جو تم لوگ بیان کرتے ہو. مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو ان سب سے اللہ تعالی پاک ہے, اس کی تنزیح بیان ہو رہی ہے. اور اسی طریقے پہ کہا کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. تو یہ اللہ تعالی کی وہ تسبیح ہے جس کو مختلف مقامات پہ بیان کیا گیا. یہ تسبیح قرآن ہی میں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں فرض نماز کے معنی میں آتی ہے, اور یہ چیز احادیث میں بھی موجود ہے. کئی احادیث میں صبح کو بمعنی نماز لیا گیا ہے, جیسے یہاں پر سورہ طہٰ پڑھتے ہیں آیت نمبر 130 میں, تو وہاں ہمیں یہی چیز ملتی ہے. اسی طرح سورہ قاف میں اللہ کا ارشاد ہے, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے, اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 130 میں پانچوں نمازوں کے بارے میں یہی لفظ تسبیح استعمال ہوا. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, تو یہاں پر طلوع شمس سے قبل جو تسبیح ہے اس سے مراد نماز فجر ہے. آگے چل کے ارشاد فرمایا وقبل غروبها, تو قبل غروبها سے مفسرین نے مراد لیا ہے ظہر اور عصر. ومن آناء الليل, رات کے پہلے حصوں میں اس سے مراد لیا ہے مغرب اور عشاء. فسبح, تسبیح بیان کر, واطراف النہار, اور دن کے دونوں کناروں پر بھی. تو دوبارہ فجر اور مغرب کا ذکر اس لیے آیا کہ ان دونوں نمازوں کی خاص تاکید ہے. اس سورہ طہٰ کی آیت نمبر 130 میں تسبیح کا معنی ہے فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا, اور پھر دوسری مرتبہ اسی آیت میں فجر اور مغرب کی نماز کی تاکید بیان کی گئی. اسی طرح فرض نمازوں کے فوراً بعد جو اذکار ہم پڑھتے ہیں ان میں تسبیح بھی ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اور اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ قاف کی آیت نمبر 40 میں ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, سجدوں کے بعد بھی. تو مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ ادبار سجود, سجدوں کے بعد, اس سے مراد ہے فرض نماز کے بعد, یعنی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو, اور رات میں بھی, اور جب نیند سے اٹھو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. وسبح بحمد ربک حین تقوم. سر احادیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس آیت پہ عمل کرتے جو سورہ طور کی آیت نمبر 48 ہے, جس میں اللہ نے فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم, جب اٹھو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. تو جو ہی آنکھ کھلتی آسمان کی طرف دیکھتے, جیسا کہ صحیح بخاری اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے, سورہ آل عمران کی وہ آیات پڑھتے جو آخری رکوع ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اور اسی طرح کہا کہ جب ستارے رخصت ہوں, فجر کا وقت ہو, ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم, تو ستاروں کے رخصت ہونے کے بعد جو معاملہ ہے وہ بھی نماز فجر سے اس کا تعلق ہے. اور یہی وہ تسبیح ہے جو فرشتوں کی زندگی ہے. فرمایا کہ فرشتے صرف اسی پہ جیتے ہیں, یہی ان کا کھانا پینا اور یہی ان کی زندگی, بلکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. یہی وجہ جب اللہ تعالی نے انسان کو بنانے کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کیا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتوں کی زندگی ہی یہی ہے. سورہ شورا میں کہا والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. سب سے زیادہ تسبیح اللہ تعالی کی بیان کرنے والی مخلوق وہ فرشتے ہیں, ان کی زندگی ہی تسبیح ہے. اور یہ تسبیح جو ان معانی کے لیے آئی ہے, اس کا ایک معنی ہے استغفار, توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا, یہ بھی تسبیح کا ایک معنی ہے. اس طریقے پہ سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ ہے کہ باغ والے جب باغ کی طرف جانے لگے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم اندھیرے میں چلے جائیں تاکہ جب ہم پھل اپنے باغ سے لیں تو کوئی فقیر ہم سے مانگنے نہ آئے, تو کہا کہ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون. ان کا جو درمیانہ مجلہ بھائی اور ساتھی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی تعریف بیان کرو, یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو. اور جب وہ اپنے باغ میں پہنچے اور وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کی بری نیت کی وجہ سے اللہ نے پورے باغ ہی کو تباہ کر دیا, تو کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. تو یہاں سبحان ربنا بمعنی رجوع ہے, کہنے لگے ہماری توبہ, ہم استغفار پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہاں پہ تسبیح بمعنی رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کرنا اور رجوع کرنا. پانی اور ہوا میں تیرنا, یہ تسبیح کا ایک معنی ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں ہے, کل فی فلک یسبحون. سورہ یاسین میں ہے وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. سورہ یاسین میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہے لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تیرتے ہیں. اور تسبیح کا ایک معنی ہے کسی کام میں مستقل طور پہ لگے رہنا, جمے رہنا. تو وہ سورہ مزمل میں ہے آیت نمبر 7 میں ان لك في النهار سبحا طويلا. دن میں فرمایا کہ ایسے کام بھی ہیں جو مستقل کرنے کے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت اور اسی طریقے پہ دنیا کے مباح کام. اور یہ تسبیح اتنی اہم چیز ہے کہ جس طرح فرشتوں کی زندگی یہی تسبیح ہے, اسی طرح اللہ تعالی کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. وہی تسبیح جو سورہ حدید کے شروع میں اور دوسری چار سورتوں کے شروع میں ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ تسبیح اتنی اہم ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں, جن کا علم انسان کو ہے اور جن کا علم انسان کو ابھی تک نہیں ہوا, فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی آیت نمبر 44 میں ہے. فرمایا کہ دیکھو تسبح له السماوات السبع والارض, ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ومن فیہن, جو کچھ ان کے اندر ہے سارے کا سارا تسبیح بیان کرتا ہے. وہ ام من شیء, کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. شیء شیء میں ہر چیز آ گئی, جمادات نباتات ہر چیز, پتھر شجر حجر ہر مخلوق ہر. وہ ام من شیء, ہر چیز کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. الا مگر یہ کہ یسبح بحمدہ, وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. ولیکن لیکن لا تفقهون, تم لوگ نہیں سمجھتے تسبیحہم, ان کی تسبیح کو, کیونکہ تم ان کی زبان نہیں سمجھتے. چڑیاں اور دوسرے پرندے, حیوانات وحشی درندے, جمادات پتھر اور یہ دوسری چیزیں سب ساری کی ساری کہتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک 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 سبحانہ سبحانہ سبحانہ, یہ سب کی سب کہتی ہیں, لیکن تم ان کی زبان نہیں سمجھتے. اس لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ اور قسم کی بولی بولتی ہیں, لیکن یہ حقیقت میں کہتی ہیں سبحان اللہ. اور یہ جب بات اسی شجر حجر اور ہر چیز کی چلی ہے, تو ہم یہ بات بھی جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ قبل کان یسلم علی قبل ان ابعث. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مکے میں اس پتھر کو میں جانتا ہوں ابھی تک جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا, السلام علیک ایہا النبی. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پتھر بولتے ہیں, پتھر بولتے ہیں. اور جدید تحقیقات نے تو بہت کچھ اب سامنے رکھا ہے, لیکن ہمارے پاس کتاب ہدایت کی شکل میں ایسی ربانی تحقیق موجود ہے جس کے سامنے قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام انسانی تحقیقات صفر ہیں, کچھ بھی نہیں. آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ پتھر روتے ہیں, جبکہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب یہ کہتی ہے کہ داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پتھر اور چٹانیں یہ زبور کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور کتاب مقدس میں تحریف کے بعد بھی لکھا ہوا ہے کہ پتھر روتے تھے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر سلام کیا کرتا تھا. اور یہ صحیح احادیث کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں, ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. استوانہ حنانہ مسجد نبوی میں کھجور کا وہ تنا جو رحمت دو عالم کی جدائی میں رو پڑا, کھجور کا وہ تنا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہیں کیا. جب آپ نے اس کو چھوڑا اور بنے ہوئے ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا تو اس سے رونے کی آوازیں آئیں اور سرکار دو عالم نے سنی اور مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ نے رونے کی آواز سنی اور سب نے یہ دیکھا. جو پھر آپ ممبر سے اترتے ہیں اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینہ اقدس سے لگاتے ہیں, اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر سب کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جدائی, یہ تنا میری جدائی میں رو رہا ہے. یہ تمام چیزیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی دوسری مخلوق جن کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان چیزیں ہیں, حقیقت میں یہ بے جان نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جاندار چیزیں ہیں, ان سب میں جان ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں. تو پھر وہ انسان کتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے اور کتنا ناشکرا ہے. جس کی زبان سے 24 گھنٹے کی زندگی میں 100 مرتبہ بھی اس کے پاس اتنا رخت بھی نہ ہو کہ صبح و شام 50 50 اور 20 20 مرتبہ یہ کہہ دیا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مستقل تسبیح کی ایک تسبیح ہی انسان پڑھ لیا کرے صبح و شام 100 100 مرتبہ سبحان اللہ. اس میں تحمید بھی آ جائے, اس میں تکبیر بھی آ جائے, اس میں تحلیل بھی آ جائے, اس میں حوقلہ بھی آ جائے تو کیا بات. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حوقلہ یہ فضائل مستقل کے سٹ میں موجود ہیں, اس میں یہ بات ہم نے بیان کی احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اور فرمایا کہ جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ اللہ کی تحلیل, اللہ اکبر اللہ کی تکبیر, الحمدللہ اللہ کی تحمید, سبحان اللہ اللہ کی تسبیح. یہ وہ تسبیح ہے جس فرشتوں نے بھی اپنا مقصد زندگی بنایا, اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو معمول تھا یہ زبان سے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی اس تسبیح کو پڑھتے ہیں, اللہ کی اس تسبیح کو بیان کرتے ہیں. اور یہ ہمیں اس لیے بھی اس پہ عمل کرنا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, وسبحوہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں رہیں گے, کیا کھائیں گے اور کس طریقے پہ ہماری زندگی گزرے گی. اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا وہ ہر حال میں ہر جگہ ہمیں وہی ملے گا. یہ ہماری اپنی پسند ہے کہ ہم کہاں کا ماحول اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اختیار کرتے ہیں. مقصد زندگی یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور وہاں رہ کر مقصد زندگی ریال کمانا ہے تو مدینہ میں رہنا کوئی فائدے والی بات نہیں ہے. اور انسان اگر واشنگٹن میں رہتا ہے اور مقصد زندگی دین کی تبلیغ ہے تو مدینہ کی زندگی سے زیادہ افضل زندگی واشنگٹن کی ہے. جگہ کے جگہ اور ملک اور زمین کے اوپر رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اس سے کچھ ہوتا تو ابو جہل جنت میں سب سے پہلے جاتا کہ رسول کا پڑوسی ہے اور حرم کے قریب رہتا ہے, صبح و شام آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے اللہ کے حرم کو دیکھتا ہے, اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے. تو دنیا اور زمین کے اوپر کسی ملک یا حصے میں رہنا فی نفسی ہی افضلیت اس میں ہے, لیکن انسان کو فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو مکہ میں رہ کر حرم کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہ کر مسجد نبوی میں 10 12 دن ہفتے دو دو ہفتوں کے بعد حاضری دیتے ہیں. تو مقصد زندگی اگر دین کی تبلیغ ہے, دین کو غالب کرنا ہے, تو انسان پاکستان میں رہے, امریکہ میں رہے, سعودی عرب میں, جہاں رہے یہ کامیاب ہے. اور مقصد زندگی اگر صرف دنیا ہے تو مدینہ میں رہنا بھی خسارے کا, مکے میں رہنا بھی نقصان اور امریکہ وغیرہ میں رہنا بھی نقصان. تو مقصد زندگی یہ نہیں ہے, مقصد زندگی ہمارا اللہ کی عبادت ہے. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی پسند کی چیزوں کو تم بار بار بیان کرتے ہو تو یہ کبھی نہ بھولو کہ سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ اللہ ہے. تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں نعمت اس نے دی, سب سے بڑا کرم تم پہ یہ کیا کہ تمہیں اس نے مسلمان بنایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہو کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. تو ہماری زندگی میں صبح و شام کم از کم اتنا وقت ہم نکالیں کہ زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے, فجر کی نماز کے فوراً بعد اور رات کو سونے سے پہلے. اور یہی حکم سورہ الفتح میں ہے, کہ سبح وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور یہی سبحان کا ہے جو تسبیح سے ہے اور جس کا معنی ہے شرک سے برات. جس طریقے پہ فرشتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان سے اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے یہ حکم دیا تھا میرے بندوں کو، تم نے گمراہ کیا تھا، یا صالحین اور انبیاء، تو سب یہ کہیں گے کہ سبحانک ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، جیسا کہ سورہ فرقان میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے بعض مقامات پر ہے. کسی قسم کے کی کمزوری سے، شرک سے برات، مکمل طور پہ اس کو اس عیب یا کسی بھی قسم کے عیب سے پاک، جو اللہ تعالی کی صفت ہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں. تو ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب سورہ النور میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہوا، اس واقعے میں جب آپ پر لگائی گئی تہمت کا ذکر ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جب بھی اس قسم کی بات کو وہ سنیں تو وہ یہ کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ سبحانک، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ تو اس کے رسول کی گھر کی عزت کے بارے میں سوائے بہتان کی اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالی کی طرف سے خود اس لفظ سبحان کو اس واقعے کے ساتھ ملا کے بیان کیا گیا کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہو، کوئی غلط بات ہو، کسی کے بارے میں غلط بہتان اور تہمت ہو، تو کہو کہ سبحان اللہ، یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی. اس طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہاں سورہ النور میں ہمیں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ملتا ہے. اور یہ جو تسبیح ہے اس کا حکم ہمیں خود سورہ واقعہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے. دو مرتبہ اللہ کا یہ حکم ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ کا آغاز اسی تسبیح سے ہوا، جس طریقے پہ کہ پانچ سورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پانچ سورتیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے ان میں ماضی و مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، اور سورہ اعلیٰ کے شروع میں امر کا صیغہ استعمال ہوا کہ سبح سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کے بالکل شروع میں ہے. اور جس طریقے پہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری سورت نازل ہوئی وہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. اس سورت میں ہے فسبح، تسبیح بیان کر. اور یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے. اس کے بعد اور آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن کوئی پوری مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، تو یہ آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے. یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے جو ہے سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز بھی ایسی نہیں تھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا نہ کی ہو کہ سبحانک ربنا وبحمدک، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب تم اپنی امت میں ایک خاص نشانے کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اب تمہارا وقت قریب ہے اور تمہاری موت بہت جلد آنے والی ہے. تو میں نے اپنی امت میں اس نشانی کو دیکھ لیا ہے اور پھر یہ سورت بھی نازل ہو گئی ہے. اس لیے اب میں کثرت سے تسبیح اور تحمید میں اپنا وقت گزاروں گا. تو یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین عائشہ سے فرمایا کہ مجھے ایک نشانی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب میں اپنی امت میں دیکھوں تو کثرت سے تسبیح اور استغفار وغیرہ پڑھوں, اور وہ نشانی میں نے دیکھ لی. تو ام المؤمنین یہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہر نماز میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور دوسری بعض روایات میں آتا سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ صحیح مسلم میں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور ایک تیسری روایت میں یہ ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ سورت تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا. اور یہ چونکہ آپ کو حکم دیا گیا جس طرح کہ ہم نے پڑھا, اور سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور سورہ الحجر میں ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی بعض باتوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن فَسَبِّحْ بحمد ربک وکن من الساجدین, تسبیح اور تحمید اور سجدے میں اپنے آپ کو مشغول رکھو, واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک یقین نہ آ جائے. یقین سے مراد یہاں موت ہے. اور اسی طرح سورہ فرقان میں حکم دیا گیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اپنے ہر کام میں اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرو, اللہ حی قیوم ہے. وسبح بحمدی, اس کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرو. اور یہ تسبیح ہم سب جانتے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے. اتنا فائدہ ہے اس کا کہ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے ایک عظیم پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں. اور اسی لیے ترمذی کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیا کرو. اس لیے کہ جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ نسخہ ہے کہ انسان اپنی دعا میں اللہ سے جو دعا کرے اس میں یہ شامل کر لیا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ تسبیح اتنی اہم ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ بیان کرتے اور یہ دعا نہ پڑھتے تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتے. سورہ صافات 23 سپارے میں ہے لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک نہیں رہتے. اتنا فائدہ ہے اس تسبیح کا. اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے اعمال نامے کا ترازو اس تسبیح سے بھر جاتا ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے جتنا کچھ ہے یہ سارے کا سارا بھر دو, اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے سبحان اللہ پڑھنے سے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملآنی او تملأ ما بین السماوات والارض, سبحان اللہ الحمد للہ یہ دونوں انسان کے اعمال نامے بھر دیتے نیکیوں سے. کیسے بھرتے ہیں؟ کہا کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان اور ان کے بیچ میں جو کچھ جتنا کچھ ہے ان سب کے برابر اتنی مسافت اور اتنی وسعت اور اتنی کثرت یہ دو کلموں دو کلموں کی ہے اور دو جملوں کی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. ہمیں بار بار تسبیح کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اسلام کی اس اہم عبادت کے کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی توحید خالص کو بیان کریں اور اس کو ہر قسم کے عیوب سے منزہ قرار دیں. یہی وجہ ہے کہ جب نمازی نماز کا آغاز کرتا ہے تو آغاز اس کا ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک. آغاز نماز میں سب سے پہلے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے یہ کہہ کر کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی تو منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے نقائص سے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ سبحانک، یعنی سبحانک اللہم، اور اسی طرح نماز کے اندر جب وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے اور اس کیفیت کا نام رکوع ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ کی اسی تسبیح کو بیان کرتا ہے سبحان ربی العظیم. اور اسی نماز کے اندر جو ایک اور خاص کیفیت ہے، حالت ہے، جو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد للہ وهو ساجد، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمائیے، ارشاد فرما کر کہ اکثر الدعاء، سجدے میں دعا کی کثرت رکھا کرو، اس لیے کہ بندہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس سجدے کی حالت میں اپنی زبان سے اللہ تعالی کی جو تعریف وہ بیان کرتا ہے وہ بھی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. اور رکوع کی حالت میں جب وہ اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے وہ بھی تسبیح کی شکل میں ہے، وہ یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم. جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس وقت جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی جو تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی تسبیح ہے. جب وہ یہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تو حمد اور تسبیح گویا کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تنزیح ہے. تو یہ وہ اہم عبادت ہے جس کو ہم اللہ تعالی کے ذکر کا ایک حصہ بھی قرار دے سکتے ہیں. اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے، تو ان اذکار میں اور ان اوراد میں سبحان اللہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور یہ ہم نے بار بار اس چیز کو بیان کیا لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور اصلاح کے لیے کہ دیکھیے اللہ کا ذکر یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس پہ اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کی حقیقی زندگی اور موت کا فیصلہ رکھا ہے. اور اس بات کو اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا جب ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہمیں یہ ارشاد ملا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو ایسی چلتی پھرتی لاشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بہائم حیوانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس انسان سے وہ حیوانات اچھے ہیں. اس لیے اچھے ہیں کہ کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا حیوان نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیے، اس کائنات کے اندر اور جتنی کائناتیں ہیں ان کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرے. تو وہ شخص بالکل ہی گیا گزرا ہے جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور اس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو جب ہم نے پڑھا جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کوئی بھی چیز مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور چونکہ تسبیح کا تعلق ذکر سے ہے تو یہاں اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ جس ذکر کی فضیلت قرآن پاک کی آیات میں کثرت سے ہمیں ملتی ہے، جن میں سے کئی آیات کو ہم نے پڑھا اور خاص طور پہ سورہ احزاب میں اللہ کے اس ارشاد کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کو یاد کیا کرو. اور یہ چیز سورہ روم 21 سپارے میں ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. ظہر کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، فسبحان اللہ حین تمسون جب تمہاری شام ہو، وحین تصبحون جب تمہاری صبح ہو. اس لیے مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے اور جو ہی وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی آنکھ کھلتی ہے یا تہجد کے وقت وہ اٹھتا ہے، تو سب سے پہلے آنکھ کھولنے کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور جب تہجد کے وقت اٹھ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت یاد آتی ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے تو سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو ذکر انسان یعنی مسلمان کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کرے، اور اسی لیے اس کو زندگی اور موت سے تشبیہ دی گئی. اور یہ قرآن نے جہاں ذکر کی کثرت کو بیان کیا وہاں اس نقطے کو بھی بیان کر دیا کہ دیکھو جو ذکر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو اصلی ذکر ہے اور جو حقیقی ذکر ہے، جس ذکر کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے. سورہ الحجر کے بالکل شروع میں یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور یہ کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. یہاں پہ جو ذکر ہے اس کے اس سے پہلے الف لام کے داخل ہونے نے یہ بتایا، مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حقیقی ذکر ہے، سب سے مقدم ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو عین ذکر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کو تجوید سے پڑھنا، اس کو ترتیل سے پڑھنا، اس کو حفظ کرنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے تمام حقوق کو ادا کرنا. تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر دوسرے نمبر پر وہ اذکار ہیں، وہ اوراد ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کو اذکار الصباح والمساء بھی کہا جاتا ہے، جو صبح و شام کے ذکر ہیں. صبح جب ہوئی تو مومن نے یہ کہا اصبحنا واصبح الملک للہ، ہماری صبح، ہر چیز کی صبح اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے ہوتی. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، اے ہمارے خالق و مالک، تیرے نام پہ ہماری صبح ہوتی ہے، تیرے نام پہ ہماری شام ہوتی ہے، تیرے نام پہ ہم مرتے ہیں، تیرے نام پہ ہم جیتے ہیں. جب شام ہوئی پھر اس نے کہا امسینا و امس الملک للہ، ہر چیز کی شام اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیہ النشور. تو یہ پھر یہ کہ صرف صبح و شام تک نہیں، بلکہ اس مسلمان سے یہ کہا گیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں، اس کا تعلق گھر سے ہو یا باہر سے، کوئی قدم ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو تم انجام دو مگر تمہارے سامنے صحیح احادیث میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہوگی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سی دعا پڑھی تھی. جب انسان گھر سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے، جب انسان گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے، جب بازار جائے تو کون سی دعا پڑھے، جب مسجد میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے، جب مسجد سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے، جب کھانا کھائے تو کیسے کھائے کون سی دعا پڑھے، کھانے سے فارغ ہو کون سی دعا پڑھے، پانی کس طریقے سے پیئے، پینے کی کوئی چیز کیسے پیئے اور پانی پیتے ہوئے کون سی دعا پڑھے، پانی پینے کے بعد کون سی دعا. تو گویا کہ اس مسلمان کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں اس کے سامنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی شکل میں ایک مکمل نظام حیات موجود نہ ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کیسے کیا، اس کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. تو جو اصل ذکر ہے اور جو حقیقی ذکر ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کو حفظ کیا جائے، اپنی اولاد کو پڑھایا جائے کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، اور پھر اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو، اللہ نے اتنی عظیم کتاب کیوں نازل کی. اور سمجھ کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ جس ذکر کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کا حبیب سب سے زیادہ تلقین کرتے ہیں، اس سے لوگ غافل ہو گئے، یعنی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو دوسرے اذکار ہیں ان میں پوری زندگی صرف ہو رہی ہے. دس دس ہزار، پانچ پانچ سو اور سو سو کی تسبیحات میں سبحان اللہ بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسرے اذکار پڑھے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. ایک غیر افضل چیز کو افضل پہ ترجیح دے دی. تو قرآن نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے. اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، آپ نے کیوں قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن فرض ہے،